وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پیر کو جنرل زبیر محمود حیات نے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا. آگے چل کر ہم بھارت میں 3 اور 4 دسمبر کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی شرکت پر رضامندی اور آخر میں امریکہ میں بعض ریاستوں میں انتخابی ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر بات کریں گے. اور یہ جو پہلا موضوع ہے اس میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد نے اور بھارتی فوج سے ہیں کوموڈور ادے بھاسکر. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں. یہ جو نئی فوج میں تقرریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
جنرل زبیر محمود حیات نے پیر کو بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، جبکہ جنرل قمر باجوہ منگل کو بطور آرمی چیف کمان سنبھالیں گے. پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین سینیٹر عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عسکری قیادت کی تبدیلی سے فوج کی جاری پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. واضح رہے کہ ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اپنے ایک انٹرویو میں ایسی ہی بات کہہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے علاوہ پاکستانی فوج کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے.
دیکھیں، میرے خیال میں جو پالیسیز ہیں وہ قومی پالیسیز ہیں اور اس کے اندر ان پٹ افواج پاکستان کی ہوتی ہے، لیکن حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ ریسپانسیبل ہوتے ہیں، تو اس لیے جو پالیسی بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے جو ہمارے ادارے ہیں. تو مجھے تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جو پالیسیز ہیں جن کے اندر افواج پاکستان کا بڑا رول ہوتا ہے، آف کورس ان کو آگے چلایا جائے گا. ابھی دیکھیں نا، آپ کے پاس تو ہمارے پاس زیرو آپشن ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمیں لڑنی اور جیتنی بھی ہے، ہمارے پاس اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. نمبر ٹو، آپ کے جو خطرات ہیں سرحدوں سے، لائن آف کنٹرول پہ انڈیا نے مسئلہ کریٹ کی ہوا ہے، وہاں ہم نے چوکنا رہنا ہے. سرحد مغربی سرحد پہ افغانستان کے اندر چلے گئے ہیں ہمارے جو دہشت گرد ادھر سے بھاگ کے، وہ اگر واپس آ کے پھر کرتے ہیں کاروائیوں سے روکنے، اس کے لیے بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے انٹرنل سیکورٹی میں، کراچی سچویشن ہے، بلوچستان سچویشن ہے، وہ تو چیلنجز سارے سامنے ہیں اور ان کے اندر کوئی دو اوپینین ہے ہی نہیں اور ہمارے پاس کوئی فال بیک پوزیشن نہیں ہے.
ہفتے کو وزیر اعظم نواز شریف نے زبیر محمود حیات کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جبکہ قمر جاوید باجوہ کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا. پیر کو راولپنڈی میں جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے جنرل راشد محمود نے ذمہ داری جنرل زبیر محمود حیات کے سپرد کی. ادھر امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں لیفٹیننٹ جنرل قمر باجوہ کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری کا خیر مقدم کیا گیا. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین سے الوداعی ملاقاتیں کیں، جس کے بعد انہوں نے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے صدر دفتر کا بھی دورہ کیا، جبکہ بعد ازاں انہوں نے راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت بھی کی. جنرل رحیل نے 29 نومبر 2013 میں پاکستانی فوج کی کمان سنبھالی تھی اور بطور آرمی چیف انہوں نے شمالی وزیرستان میں ضرب اسب کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد سے ابتدا کرتے ہیں. کرنل فاروق، یہ بتائیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ انتہا پسندی اس وقت پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے، شاید بھارت سے بھی بڑا خطرہ ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ ان کی کیا سوچ ہے. دیگر جنرل زبیر محمود جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بھی کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ کرنل فاروق احمد جی یہاں لائن پر خاصی ڈسٹربنس ہے، لیکن کرنل فاروق احمد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، ان کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس وقت کموڈور ادے بھاسکر ہمارے ساتھ ہیں، اور کموڈور ادے آپ کو خوش آمدید.
How are you? Thank you.
یہ بتائیں کہ بھارت کے جو سابق فوجی چیف ہیں جنرل بکرام سنگھ، انہوں نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ غالباً کام کیا ہے جب وہ اقوام متحدہ میں کام کرتے تھے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ بھارت ان کو کس طرح دیکھتا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو تقرری ہے اس پر بھارتی فوجوں کا کیا رد عمل ہے؟
یہ بات صحیح ہے کہ جنرل بکرم سنگھ یو این مشن میں کانگو میں جب تھے وہ ڈویژنل کمانڈر تھے، اور اس وقت باجوہ صاحب جو تھے وہ شاید بریگیڈ کمانڈر تھے، تو ان کے ڈویژن میں تھے. اور کل پرسوں جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ جنرل باجوہ ابھی پاکستان کے آرمی چیف بنیں گے، اس وقت جنرل بکرم سنگھ نے بھی یہی کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے بہت ہی ایک پروفیشنل آفیسر ہیں، اور ان کے جو پروفیشنل کوالٹیز ہیں اور جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کا انہوں نے کافی اکنالج کیا ہے. اور ہر ایک جو سینئر افسر کانگو یا یو این کے مشن پہ جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا جو کاروائی اور ڈیوٹی پورے پروفیشنلزم کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کو یہاں پہ لوگ اکنالج کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دیکھیے، پاکستان کے اندر فوج کا جو چیف ہے، ادھیکش جو ہے، وہ سب سے پاورفل مانا جاتا ہے. اور خاص جو مدے بھارت کے لیے کافی میں کہوں گا کہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، جیسے نیوکلیئر ویپنز، سپورٹ ٹو ٹیرر گروپس، کشمیر، لائن آف کنٹرول، اس پرکار کے جو بھی وہاں پالیسیز ہیں پاکستان میں، بھارت کے اندر مانا جاتا ہے کہ اس کی جو پالیسیز کی کنٹرول جو ہے وہ راول پنڈی جی ایچ کیو میں ہے اور اسلام آباد پرائم منسٹرز آفس میں نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ کافی میں کہوں گا کہ نگرانی یا انٹرسٹ کے ساتھ یہ اپوائنٹمنٹ کو دیکھا گیا ہے. اور بھارت پاکستان کے جو فوج کے چیف سے انہوں نے جو پالیسیز بنایا ہے، میں کہوں گا کارگل کے سمے سے، جبکہ پردھان منتری نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا جہانگیر کرامت صاحب کے ریزگنیشن کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کو بنایا تھا ادھیکش، اور تب سے لے کے آج تک 1999 سے لے کے ابھی 2016 قریب 17 سال ہو گئے ہیں. تو بھارت کے اندر میں کہوں گا کہ یہ نئے چیف جب پاکستان میں آتے ہیں، لوگ یہ تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گے، ان کے پاس کس پرکار سے بھارت کے لیے ان کے امپلیکیشنز کیا ہیں. تو اس وقت میرے خیال سے جہاں تک باجوہ صاحب کا جو نیا آئی وڈ سے اسمپشن آف کمانڈ جو ہے، اس کو کافی انٹرسٹ کے ساتھ یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے.
جی ہاں بالکل. اور اس وقت آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، کرنل فاروق، آپ کو خوش آمدید.
جی تھینک یو.
ہمارے ساتھ کوموڈور ادے بھاسکر ہیں بھارت سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کو کافی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. کچھ جو ابتدائی معلومات آئی ہیں وہ یہ کہ جنرل راحیل شریف کی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اندرونی خطرات پر زیادہ زور دیں گے، انتہا پسندی کو وہ سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
میرے خیال میں دیکھیں، جیسے جنرل راحیل شریف جب 3 سال پہلے آئے تھے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ان کے سامنے تھے، لیکن جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے لیے انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ زیادہ پرائیورٹی رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں جو جنرل راحیل نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا آرمی کے لیول پہ، جو کہ صرف فاٹا ایریاز اور پاکستان افغانستان بارڈر اسپیسیفک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو بڑا ایکٹیولی پش کیا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے لیے بھی چیلنجز وہی ہیں، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو دہشت گردی ہمارے وزیرستان میں عروج پر تھی, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنسولیڈیشن کا فیز ہے جس میں بہت کم پاکٹس ایسی رہ گئی ہیں جس میں کچھ دہشت گرد یقیناً موجود ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ ریہیبلیٹیشن جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے ہیں ان کی واپسی کا عمل جاری ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر سچویشن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ انڈیا کشمیر کے اوپر لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائر وائلیشن اس نے کی ہے, اور اس کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان گولہ باری پہلے بڑے محدود لیول پہ جاری ہوئی, پھر وہ اس میں کافی شدت آ گئی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہماری ایک آزاد کشمیر کے اندر ایک بس کے اوپر میزائل آ کے گرا اور جس سے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جنرل باجوہ کے لیے جو وزیرستان میں آپریشن چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایسٹرن بارڈر پہ توجہ کرنا بھی ان کی پرائیورٹیز میں شامل ہوگا, اور ان کی اس پہ گہری نظر اس لیے بھی ہے کہ ان کی سروس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ان کے ایف سی این اے کمانڈر کے طور پہ اور کمانڈر 10 کور راولپنڈی کی جو کور ہے اس کا ایریا آف ریسپانسبلٹی سٹارٹ ہوتا ہے سیالکوٹ سے لے کے سیاچن تک, تو اس کے اندر ورکنگ باؤنڈری بھی آتی ہے, ایل او سی بھی آتی ہے, سیاچن کا ایریا بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اس کے ایکٹیولی اس کور کو کمانڈ کرتے رہے ہیں اور وہ اس علاقے کے کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, اور آج کل جیسی کہ سچویشن ہے ابھی اس میں دو پہلو ہیں, اگر تو انڈیا ریسٹرین کرے گا تو میرے خیال میں جنرل باجوہ اس کا بہت اچھا اس کو رسپونڈ کریں گے, بٹ اگر اس طرف سے اگریشن ہوئی تو یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ سختی سے دیا جائے گا.
اچھا جی, کرنل فاروق ہمارے ساتھ رہیں. کموڈور ادے بھاسکر, آپ ہمیں اس حوالے سے کچھ مزید بتائیں, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ دسمبر کی 2-3 تاریخ کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہونے جاری ہے بھارت میں, اور پاکستان کا ارادہ ہے کہ وہ وہاں اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں ملکوں نے مل کر کام کیا, آپ کے خیال میں اس وقت جو اس وقت کشیدگی ہے دونوں کے بیچ وہ کسی حد تک کم ہوگی؟
صاحب دیکھیے, جہاں تک جو کھیتر یا جو ریجنل چنوتی ہے وہ دہشت گردی ہے, ٹیررزم ہے, اور آپ اگر دکشن ایشیا کی بات کریں جہاں یہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کا کانفرنس ابھی امرتسر میں ہونے والا ہے, وہاں جتنے بھی ملک آئیں گے, دیش جو آئیں گے, چاہے بھارت ہو, پاکستان ہو, افغانستان, سب کے لیے ٹیررزم اور اس کا جو سپورٹ سٹرکچر ہے, چاہے وہ آئیڈیالوجی ہو, وچار دھارا جس کو ہم کہتے ہیں, یا اس کی جو مٹیریل سپورٹ ہے, چاہے وہ اسٹیٹ سے آئیں, باہر سے آئیں, ایکسٹرا ریجنل جگہ سے آئے, جو بھی ہے مٹیریل سپورٹ اور جو آئیڈیالوجیکل سپورٹ ہے, اس کو کم کرنا میں کہوں گا بہت ہی ضروری ہے, جہاں ہو سکے اسے ختم بھی کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ریجنل کوآپریشن از دی اونلی وے اہیڈ. تو اس وقت پاکستان کے اندر میں کہوں گا راولپنڈی میں اس کے بارے میں کسی پرکار کا ایک ریویو اور ڈیسیشن کی ضرورت ہے کہ جو بھی پاکستان نے پچھلے 20-30 سال انہوں نے جو پالیسی بنایا ہے, خاص کولڈ وار ختم ہونے کے بعد, شیت یدھ کے بعد جب سوویت یونین کا وڈرال ہوا تھا افغانستان سے, کہ جو بھی پالیسیز تھے سپورٹ ٹو ٹیرر, اس کو میرے خیال سے ہر ایک دیش, چاہے وہ افغانستان ہو, بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو, یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کے بارے میں بہت ہی سیریسلی انٹروسپیکشن کر کے پالیسی ریویو کی ضرورت ہے. اگر وہ ہوگا تو میں ایک انالسٹ کے درشٹیکون سے یہی کہوں گا, فرام دا پرسپیکٹو آف این انالسٹ, کہ دا ہولی گریل یہی ہے کہ آل کنٹری شوڈ کوآپریٹ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ جنرل باجوہ کے لیے میں کہوں گا کہ شاید سب سے بڑا چنوتی ہوگا کہ جو کانسنسس کور کمانڈرز کے بیچ میں پچھلے 20-25 سال سے بنا ہے, شاید جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے آج تک, اس کو وہ کس پرکار سے چینج کر پائیں گے, یہ آسان نہیں ہے. پر جب تک یہ سہمتی نہیں بنے گی پاکستان کے کور کمانڈرز کے بیچ میں اور خفیہ ایجنسیز میں, شاید کوئی میننگ فل یا سگنیفیکینٹ قدم کو لینا شاید مشکل ہوگا.
तो
ये मेरे ख्याल से अमृतसर में सबसे बड़ा चुनौती होगा। और मैं दोबारा कहूंगा आपके चैनल के ऊपर कि अगर पाकिस्तान में इस प्रकार का जो इनिशिएटिव या सिग्नल होगा कि वो दहशतगर्दी के सपोर्ट के बारे में रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, भारत के तरफ से बहुत ही मैं कहूंगा कि पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक सपोर्ट होगा और वापस उसी हम ट्रैक पे जा सकते हैं 2003 और 4 जबकि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे यहाँ पे भारत में और पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ थे और कुछ हल्का सा समझौता हुआ था रिगार्डिंग स्टॉपिंग सपोर्ट टू टेरर एक्टिविटी। तो एक प्रीसिडेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में which to my mind has to be revisited.
आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आई हैं पाकिस्तान से। मैं चाहूंगी कि अगर सवालात हों तो उनका आप जवाब दें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पीर को जनरल जुबैर महमूद हयात ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का में चेयरमैन का ओहदा संभाला। साथ साथ आप जानते हैं कि ये जो फौजी तब्दीली आई है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आर्मी चीफ का ओहदा संभाला है इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कॉमोडोर उदय भास्कर हैं भारतीय फौज से और पाकिस्तानी फौज से हैं कर्नल फारूक अहमद। कुछ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, उनको भी सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी कॉलर्स, बहुत मुख्तसर बात कीजिए क्योंकि चंद मिनट में हम इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। मुरीद खान मियांवाली से।
सलाम अलैकुम जनाब, दाऊद ख्याल से याद कर रहा हूँ। मेरी दोनों मेहमानों से गुजारिश है कि अंग्रेजों से आज़ादी हमने इसलिए ली थी कि गरीब के मुंह से नवाला छीन कर बारूद की ढेर इकट्ठे करें। दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाई में क्या मिला है? दोनों मुल्कों को
शुक्रिया, आपकी बात हमने समझ ली। मियांवाली से हमें कॉल किया है मोहम्मद अयाज ने।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मुहतरमा जनरल राहील शरीफ साहब ने कबायली इलाकों को खेल का मैदान दिया और स्वाद को फौजी छावनी दी और बेरोजगारी का खात्मा करने वाली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने घर पंजाब के हवाले किया। नया जो तकरी हुई है, यानी नया जनरल क्या देंगे पख्तूनख्वा को?
शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से हमें कॉल किया है मलिक नायब खान ने।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितने भी कॉन्फ्रेंस हो जाए इंडिया में, मगर जब तक कश्मीर का मसला हल न हो तो इंडिया और पाकिस्तान की ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे? दूसरी अर्ज ये कर रहा हूँ कि मगरबी सरहद पर कल मैंने पश्तो डीवाई रेडियो को सुन रहा था कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग आ रहे हैं कि उनकी कोई जबान भी नहीं समझते और माजरीन के टोलों में आते और वहाँ मुसला भी है। क्या ये मगरब मगरब वाली सरहद पर दोबारा इस किस्म की कशीदगी तो नहीं बनेगी?
अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का।
दरबार से पूछ के लिए मेहरबानी, शुक्रिया।
डीआई खान से उमर खान ने कॉल किया है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए। सरदार शौकत अली ने कॉल किया है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं यही अर्ज करना चाहता कि ये जो भी हमारा चीफ है, हमें काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया के तलाकात अच्छे होंगे। हम जंग किसी चीज़ का मसले का हल नहीं है।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से हमें कॉल किया है आसिफ ने।
जी नफीसा मैडम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इंडिया से अभी उसने जनरल साहब ने जो उनके बात की है कि ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है ये कि जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने बड़ी अच्छी पहल की थी, कांटेदार तार भी लगवा दिए थे और इसके बावजूद हमें उसके बदले में क्या इंडिया की तरफ से मिला है?
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हमें शुक्रिया शुक्रिया। और सरगोधा से जावेद ने कॉल किया है।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیلنجز آتے ہیں یہ فوج کے سامنے ہی آتے ہیں, یہ پورے کس مذہب کی دعا ہے.
آپ کی کال کرنے کا
شکریہ.
اچھا شکریہ شکریہ. کیونکہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک جاتے جاتے ایک سوال کوموڈور ادے سے. کوموڈور ادے, آپ بتائیے بھارت پاکستان کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ پاکستانی فوج سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. بھارت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت نریندر مودی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, کیا یہ وہ فوج کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں یا اس سے مختلف ہے؟
دیکھیے, جہاں تک پردھان منتری مودی ہے, بھارت کے اندر جو ڈیموکریٹک یا لوک تانترک جو ڈھانچہ ہے وہ کافی مضبوط ہے, اور یہاں پہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو جو اس وقت ہمارے پردھان منتری یہاں مودی ہیں, وہ اسٹرکچرل جو ارینجمنٹ کے مطابق وہ فوج کو اپنی امپورٹنس ضرور دیتے ہیں, اور فوج کا جو ڈپلائمنٹ ہے اور اس کے جو ٹاسکنگ ہے وہ کیبنٹ کے ڈائریکشن کے اوپر ہوتا ہے, اور پردھان منتری اس کے اوور آل کنٹرول میں ہے, اس میں یہاں کوئی شک نہیں ہے. پر اتنا ہی ہے کہ میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں, پردھان منتری مودی کے جو ویژن ہے, ان کا جو آبجیکٹو تھا, میرے خیال سے پاکستان میں جتنے بھی سٹیزنز ہیں, ناگرک جو اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں, انہوں نے پہچانا ہوگا کہ وہ یہاں انڈیا کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں. تو انہوں نے سارے جو ساؤتھ ایشیا لیڈرز کو بلائے تھے, جس میں پردھان منتری آپ کے نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, پر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جو بھی حرکت ہوا ہے, اور خاص جب پردھان منتری مودی لاہور گئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ, دسمبر 2015 کی بات ہے, پچھلے سال کی بات ہے, تو ان کے طرف سے میں کہوں گا کہ پولیٹیکلی ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ امن کی طرف ہے, ڈیولپمنٹ کی طرف ہے, جیسے آپ کے کالرز بھی کہہ رہے تھے, غریبی کو ہٹانے کے اس پرکار کا پرائیورٹیز ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ٹیررزم کو کسی پرکار سے ختم کر سکتے ہیں تو بھارت پاکستان اور پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے کافی کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ
قطع کلامی ہوتی ہے کوموڈور, لیکن پچھلے دنوں نریندر مودی نے جس طرح سے پنجاب کے جو فارمرز ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کا پانی بھی روک سکتے ہیں, تو یہ تو سیاسی جملے بازی نظر آتی ہے اس میں.
دیکھیں, یہ تو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کئی سارے چیز کہے جاتے ہیں, اور دونوں سائڈ میں جب ایموشنز بہت ہی ہائی ہو جاتے ہیں, طرح طرح کے میں مانتا ہوں کہ سٹیٹمنٹ آتی ہیں, پر آپ جیسے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, تھوڑا میں کہوں گا آبجیکٹیولی سوچنا چاہیے, کیونکہ جب بھی ہم اس کا شروع کرتے ہیں تو اس وقت کیونکہ آپ نے یہ بات کو اٹھایا ہے, ایموشن کافی ہائی ہے, کیونکہ یہ ایل او سی کے اوپر جو آرڈیننس, جو لائن آف فائر وغیرہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی حرکت ہوئے ہیں, خاص میں کہوں گا کہ باڈیز کا بی ہیڈنگ, میوٹیلیشن وغیرہ, یہاں پہ تو لوگ بہت ہی چنتت ہیں, اور آج کل کے میڈیا کے زمانے میں جب آپ اس پرکار کے تصویر دکھاتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, ضرور ایک ڈومیسٹک ڈائنامک بنتی ہے, تو اس کو پہچاننا اور اس کو صحیح پرکار کے قابو میں لانا بہت ضروری ہے. تو اس لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو میں کہوں گا کہ دونوں سائڈ پہ اس چیزوں کا ایک پرکار کا آبجیکٹیو ریویو ہونا چاہیے, اور جو بھی ہم نے سکسیس پایا ہے پچھلے 20 سال میں, اس کا ریویو ضرور ہونا چاہیے. میں اس پکش میں ہوں کہ بھارت اور پاکستان کو امن کے کھوج میں رہنا چاہیے, اور ہمارے پاس کئی سارے ایسے میں کہوں گا کہ ایگزامپل یا اداہرن ہے, جس میں میں پاکستان کے طرف سے بادشاہ خان اور جو ہوا تھا این ڈبلیو ایف پی میں اس زمانے میں, جو کہ ایک پرکار سے مہاتما گاندھی کے سب سے سنسیئر ڈسائپل مانا جاتا تھا, تو جب اس پرکار کا ہسٹری ہمارے پاس ہے, ہمیں کھوج ضرور کرنا چاہیے, پریاس کرنا چاہیے, یا جب کیا کہتے ہیں اس کو, ایفرٹ ہونا چاہیے.
بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بھارتی فوج سے ریٹائرڈ کوموڈور ادے بھاسکر, اور ان کے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ موضوع بھی پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں وہ شریک ہوں گے اور اس کانفرنس میں افغانستان کے مستقبل پر غور کیا جائے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشرق وسطی میں اور ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر نے, اور ہمیں عنقریب جوائن کریں گے افغانستان پر بہت گہری نظر رکھنے والے ایک سینئر صحافی سمیع یوسف زئی. آگے چل کر ہم بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی کو بھی سنیں گے. لیکن مشتاق صاحب, ہم آپ کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں جلیل اختر.
پاکستان کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام آباد بھارت میں آئندہ ماہ افغانستان سے متعلق ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا. پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. اعزاز احمد چودھری نے ایک ایسے موقع پر بھارت میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جب حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر ہونے والی فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا جو دونوں جانب جانی نقصان کا باعث بن رہا ہے. اگرچہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک دونوں ملکوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیتے آ رہے ہیں, تاہم تاحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے. اعزاز چودھری نے کہا کہ پوری دنیا نے ان کے بقول بھارت کی طرف سے پیدا کی گئی صورتحال سے نمٹنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. سفارتی اور سیاسی امور کے معروف تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بات چیت ہوگی, اور ان کے بقول اس بات کی امید بھی کم ہے.
لیکن پاکستان اس لیے شرکت کر رہا ہے, نمبر ون کہ یہ معاملہ افغانستان کا ہے اور صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے اور ممالک میں ہیں جس میں سینٹرل ایشیا بھی ہے اور دوسرے کے ممالک ہیں, تو پاکستان ان میں شامل رہنا چاہتا ہے تاکہ اس کا انٹرسٹ ڈیمونسٹریٹ ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے گفتگو کرنے کے لیے اوپن ہے.
حسن عسکری نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ایک سفارتی کوشش بھی ہے کہ پاکستان بات چیت کے حق میں ہے اور صرف بھارت ہی ایک سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے.
اور اگر ملاقات ہو بھی گئی کسی انڈیا پاکستان کے درمیان تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی میجر تبدیلی آئے گی, لیکن اس وقت تو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ معاملات ٹھنڈے پڑیں, کیونکہ وہاں پہ تقریباً روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اگر لائن آف کنٹرول کے حالات بہتر ہو جائیں تو یہ اچیومنٹ ہوگی, لیکن کوئی میجر تبدیلی ملاقات ہونے کے باوجود فی الحال انڈیا پاکستان ریلیشن میں ایکسپیکٹڈ نہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ستمبر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی کیمپ پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان نہ صرف تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے بلکہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا. دونوں ملک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور مشتاق مہر سے ابتدا کرتے ہیں. مہر صاحب, آپ بتائیے, آپ کا کہنا ہے آپ کو کچھ خدشات بھی ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے اس میٹنگ میں, یہ بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کو شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کنٹروورشل ڈیسیژن ہے اور جو پبلک اوپینین ہے پاکستان کے اندر وہ کانفرنس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس وقت دہلی جائے, اور دہلی جا کے وہ انڈیا میں جو ایک انڈیا کی میزبانی میں ایک ریجنل کانفرنس ہو رہی ہے وہ اٹینڈ کرے. اور وہ جو اپوننٹ ہیں اس آئیڈیا کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, نہ تو افغانستان کے مسائل حل ہوں گے اور نہ انڈیا پاکستان کا ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع ہو سکے گا. لیکن حکومت وقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ فیصلہ کرتی ہے. ڈپلومیٹک پریکٹس میں جو گورنمنٹ آف دی ٹائم ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ وہ ان کے دسترس میں ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ سول پروپرائٹر اور گارڈین ہوتے ہیں, اسی کو فیصلہ بھی لیتے ہیں اور ریسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجزیہ نگاروں نے کافی اچھی باتیں کی ہیں, ڈاکٹر حسن عسکری اور آپ کے رپورٹر نے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں نواز شریف صاحب کی جو پرسنل ایک فارن پالیسی کی لائکنگ ہے کہ وہ ریجنل ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ریجنلزم کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ ریجنل تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں حتی المقدور کہ ہندوستان کے ساتھ ایک سٹیٹس کو برقرار رہے اور حالات خراب نہ ہوں. تو یہ اس کا شاخصانہ ہے, اس کی ریمیفیکیشن مجھے نظر آتی ہے. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ فارن منسٹر صاحب کو دہلی بھیجا جائے گا. دوسرا جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم یہ ہارٹ آف ایشیا کا جو آئیڈیا ہے اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن ہمارے سامعین کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بان میں بہت بڑی میٹنگ تھی اور پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا, یہ صرف وہ ایک بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے. تو انسٹانسز موجود ہیں ڈپلومیٹک ہسٹری میں جس میں پاکستان کی پروٹیسٹیشن تھی, اور پروٹیسٹ کرنا ہر ساورن سٹیٹ کا حق بنتا ہے, اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ جو بارڈر کی سچویشن ہے وہ کسی کنسیشن کی اجازت نہیں دیتی, لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے اور حکومتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں اور حکومتیں ہی وہ بیگیج کیری کرتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹروینگ پیریڈ ہے اس میں ہندوستان کا ایٹیچیوڈ کیسا رہتا ہے, پاکستان کا کیسا رہتا ہے, اور افغانستان کا ایٹیچیوڈ پاکستان کی طرف کس رخ پہ جاتا ہے. ابھی جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آخری میرا پوائنٹ وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے افغانستان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اشکاباد میں, اور اس میں میرے خیال میں یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو ڈسکس کیا گیا ہے.
جی ہاں, ہم بھارت سے بھی ایک نقطۂ نظر لیتے ہیں اس پر. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہاں سے ظفر یاب جیلانی, وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان پر ایک ماہر سمیع یوسف زئی بھی ہمیں جوائن کریں, اگر وہ ملتے ہیں تو ان کو بھی ہم تھرو کر دیتے ہیں. لیکن ماہر صاحب, اچھا یہ لائن پر ہیں, ہم ان کو لیتے ہیں. ظفر یاب جیلانی, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ظفر یاب جیلانی جی, جیلانی صاحب
جی,
تو یہ بتائیں کہ اس وقت آپ جانتے ہیں بڑی کشیدگی ہے پاکستان بھارت کے بیچ, لیکن ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے دسمبر میں, اس میں پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سرتاج عزیز اس میں شرکت کریں گے. آپ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ کچھ سفارتکاری بڑھے گی, کوئی ٹینشن کم ہوگا؟
کچھ کھانی ایسا جلے کہ روز پاکستان کی طرف سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں کوئی سرحد پر کسی فوجی کے ساتھ قرضہ دیا گیا, کسی کو مار دیا گیا, کہیں گھسپیٹھ ہو گئی. اور وہ جب کانفرنس کے کیا حالات ہوں گے اس کا ابھی کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا ہے, لیکن یار حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ حالات نارمل ہی ہوں گے. جو حالات مستقل خراب ہوتے رہتے ہیں ہر دوسرے دوسرے دن, پتا نہیں کیا بات ہے کہ اس میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ بھیا ایک آدمی مار دیا گیا, کل دو آدمی مار دیا گیا, یہ گھسپیٹھ ہو گئی ہے یا ادھر سے کچھ ہو گیا جوابی کاروائی. تو اس لیے ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا, ایک دن پہلے تک بھی کچھ حالات بگڑ سکتے ہیں. وہاں اکثر لوگ جو فورسز ہیں نہیں چاہتی دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ہو, وہ ایسے واقعات کرواتی رہتی.
ماہر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ بھارت اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھانا چاہتا ہے, خاص طور پہ سی پیک کے بعد بھارت نے اپنی یہ کوششیں زیادہ تیز کر دی ہیں. پاکستان جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ کیسے بڑھائے افغانستان میں تاکہ بھارت کا بھی مقابلہ کیا جا سکے؟
دیکھیے,
میں اس سلسلے میں بالکل ورد نہیں ہوں، اس لیے کہ پاکستان افغانستان کی سرحدیں ہیں اور وہ کامن ٹرائبز ہیں اور بہت بڑے علاقے میں ایک زبان بولی جاتی ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے بغیر کسی ریسٹرکشن کے، تو پاکستان افغانستان کے تعلقات تو قائم رہیں گے. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، ایک تو سی پیک اس ریجن کے لیے ہے، یہ سینٹرل ایشیا کی طرف جائے گی، ساؤتھ ایشیا کی طرف نہیں جائے گی. اور دوسرا جو سی پیک کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے جو آپ کے سامعین جانتے ہیں، لیکن میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ رشیا نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میرا 1970 سے ایکسپیرینس ہے کہ رشین ہمیشہ وارم واٹر کی تلاش میں رہے، تو وہ ایران اور پاکستان کو کہتے رہے کہ آپ ہمیں پیسفل کمرشل ایکسس دیں. تو نواز شریف صاحب نے اب ایگری کر دیا ہے اشکاباد میں، اب رشیا اور چائنا مل کے اگر سی پیک کو استعمال کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان یا ہندوستان کی ابسٹرکشن ہو سکتی ہیں، آبسٹیکل ہو سکتی ہیں. جو ڈفیکلٹی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسیکیورٹی پھیل رہی ہے، جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جو فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے، تو اس میں پروجیکٹس ڈیلے ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پوائنٹ ہے، پلس پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے انڈرٹیک کیا ہے کہ وہ سی پیک کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں انہیں کمپلیٹ کرنے میں مکمل سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو اپنا آبجیکٹو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین چار پانچ سال مشکلات کے باوجود سی پیک کے جو میجر پروجیکٹس ہیں ریل روڈ کے، وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور گوادر بن دیا گیا تو پھر افغانستان کو بھی ایڈوانٹیج رہے گا. افغانستان کے لوگ آپ کے پروگرام میں کہا انہوں نے کہ وہ ایران کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو دے آر ویلکم، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر انہیں ضرورت پڑے گی پاکستان آنے کے لیے تو پاکستان بھی ہوگا. اور الٹیمیٹلی جو میرا میسج ہے انڈیا کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا آپ کو بھی لاہور کا واہگہ بارڈر کی ضرورت پڑے گی اور آپ بھی ہم سے کہیں گے کہ اس کو بھی کھولیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو حالات بدلتے جا رہے ہیں اگلے پانچ دس سال میں یہ ایک ٹرانزٹ روٹ کا سسٹم بنے گا.
جی ہم دو تین منٹ اور رکیں، آپ دونوں حضرات کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہتے ہیں.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں تو یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس یہ تو ہے اچھا، بہت اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ایک گزارش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو سب سے بڑی کشیدگی ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور سرحدوں پر آئے روز جو کشیدگی ہے. ہمارا کبوتر جب بارڈر کو کراس کر جاتا ہے تو اس کی بھی سکریننگ ہوتی ہے. اب بھارت کو چاہیے، یہ ایک انتہائی نیگیٹو رویہ ہے کہ بھارت میں.
آپ نے اپنی بات کر دی، ہم نے سن لی آپ کی بات، بہت شکریہ. اٹک سے ہمیں گلاب خان نے کال کیا ہے.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے.
اب یہ ہے کہ یہ پاکستانی فارن منسٹر کا جانا انڈیا میں، یہ آپ ضرور، آپ کے لسنر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اسیس کریں کہ سارک کانفرنس کے اندر انڈیا خود بھی نہیں آیا اور کسی چھوٹے دوسرے ملک کو بھی نہیں آنے دیا. اور یہ چھوٹا ملک ہے تو اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور یہ جا رہے ہیں. ذرا پلیز اس کو اسیس کریا کر.
شکریہ. اچھا شکریہ. اور کرک سے ہمیں کال کیا ہے میر عباس نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے.
جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر سرتاج عزیز صاحب جا رہے ہیں تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ان سات شہیدوں جو پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں ان کے چاچیوں کے اوپر سے اپنی جہاز اڑا کر جائے گا. باقی رہی افغانستان کی بات، افغانستان تو ہمارا گوانڈی ہے، کسی وقت بھی اس کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، خود بھی جا سکتا ہے، وزیر اعظم بھی جا سکتا ہے، وزیر خارجہ بھی جا سکتا ہے. تو انڈیا میں اس قسم کی پہل کرنا کہ ادھر ایل او سی پہ لاشیں گر رہی ہیں اور یہ سرتاج عزیز ادھر جا رہے ہیں، یہ عوام کے جذبات کے خلاف بات ہے.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جلانی صاحب, آپ نے بھی سنا, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان, بھارت کے اندر تو ٹینشن ہے ہی ہے, لیکن پاکستانی عوام کے اندر بھی جذبات کافی ابھرے ہوئے ہیں. یہ بتائیے, یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں, اس کے حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے, کوئی راہ نکالنے کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ بھارت میں کیا ریئیکشن ہوا ہے نئے آرمی چیف کی تقرری پر؟
ابھی کوئی خاص ریئیکشن تو سامنے نہیں آیا, اس لیے شہری ان کا ایک بیان گزرایا تھا اخباروں میں, وہ تو ایک سیریمونیل کا بیان جو ڈیسیژن ہوتا ہے انڈیا کا, کیونکہ ابھی کوئی بہت سے ان کے خلاف کوئی ایڈریس نہ لائے ہے, نہ کوئی بہت ہی فیوریبل لائے ہے. اب تو ان کے جو ان کے آنے کے بعد کی کیا سچویشن بارڈر پر ہوتی ہے, اور کچھ یہاں پر جو انسرجنسی ہو رہی تھی وہ کمی آتی ہے, کچھ حالات نارمل رہتے ہیں کچھ دن تک, اس کے بعد رائے قائم ہوگی. نئے آدمی آنے سے کوئی توقعات بھی ہوتی ہیں, مایوسی تو کچھ نہیں ہے, ایسے ہوتی نہیں ہے, جن کے بارے میں ماضی بہت خراب نہیں آ رہا ہے.
جی ہاں, لیکن کہتے ہیں کہ امید پر جی امید پر دنیا قائم ہے. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی اور مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ابھی ہم لوٹتے ہیں امریکہ جہاں انتخابات کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے, کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں امریکہ کی گرین پارٹی نے کافی ساری رقم اکٹھا کی ہے, اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 ریاستوں میں دوبارہ گنتی کی جائے گی. اس سلسلے میں دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے, اور ہم ان کے جو یہاں مقامی عہدیدار ہیں ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اس وقت طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک امیدوار عمر گھومن سے بھی رابطہ ہو. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلی کے بارے میں اپنے الزامات کو پھر سے دہرایا ہے. وہ اس ماہ کے آغاز میں ہونے والے امریکی انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے. ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا کہ بھاری اکثریت سے الیکٹرل کالج میں کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو ملک کی سطح پر پاپولر ووٹ میں بھی شکست دی ہوتی اگر ان لاکھوں ووٹوں کو نکال دیا جائے جو غیر قانونی طور پر ڈالے گئے. مسٹر ٹرمپ نے ورجینیا, نیو ہیمپشر اور کیلیفورنیا کی ریاستوں کے نتائج پر سوال اٹھایا. 8 نومبر کو ہونے والے ان انتخابات میں ان ریاستوں میں انہیں شکست ہوئی تھی. ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں گرین پارٹی کے امیدوار جل سٹائن کی طرف سے وسکانسن ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کے مطالبے پر نکتہ چینی کی. کلنٹن کی انتخابی مہم بھی بعد ازاں اس مطالبے میں شامل ہو گئی. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو معمولی اکثریت سے کامیابی ہوئی تھی. انتخابات سے پہلے انہوں نے باقاعدگی سے ایسے بیانات دیے تھے جن کے مطابق ووٹوں کے عمل میں دھاندلی کا ذکر تھا, لیکن انہوں نے اپنے ان دعووں کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے.
It's a rigged election, believe me. And we know it's a rigged system. 1.8 million dead people are registered.
نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ یقین کیجئے, ہم جانتے ہیں کہ یہ دھاندلی پر مبنی نظام ہے. 18 لاکھ ایسے لوگوں کا اندراج موجود ہے جو مر چکے ہیں. کلنٹن کے انتخابی وکیل مارک ایلیاس نے اتوار کے روز ٹرمپ کی تنقید کے بعد لکھا کہ دوبارہ گنتی کرائے جانے کے عمل میں شرکت کی وجہ سے ہمیں حتف تنقید بنایا جا رہا ہے, اور اس عمل کے لیے ہم نے کہا بھی نہیں, اور جنہوں نے انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے وہی سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی. جل سٹائن وسکانسن, مشیگن اور پنسلوانیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی چاہتی ہیں, لیکن یہ امکان نہیں کہ اس کی وجہ سے انتخابات کے نتائج پر کوئی اثر مرتب ہو سکے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, کیونکہ وہ امریکہ کے مروجہ نظام الیکٹرل کالج میں اکثریت ووٹ حاصل کرنے کے بعد صدر منتخب ہوئے. اگرچہ پاپولر ووٹ میں ہلری کلنٹن کو ان سے تقریباً 20 لاکھ زیادہ ووٹ ملے ہیں. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جی، اور ہم طلعت رشید سے ابتدا کرتے ہیں. طلعت رشید، یہ بتائیے، یہ تو بڑا دلچسپ بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ٹویٹر پر کہ باوجود اس کے کہ وہ جیت گئے ہیں انتخابات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات میں فراڈ تھی، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ جیتنے کے باوجود اس طرح کا بیان کیوں کر انہوں نے دیا ہے؟
شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، واضح یہ ہے کہ اب سب چیزیں جب حل ہو چکی ہیں، ہلری کلنٹن کنسیڈ کر چکی ہیں، ان کو مبارک بھی دے چکی ہیں، یہ دوبارہ ان کا کاؤنٹ کرنا، جل سٹائن جو ہے اس نے 1% بھی ووٹ نہیں لیے پورے الیکشنز میں، اب اس سے اس کو ڈائریکٹلی جل سٹائن کو تو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو اس کے پیچھے ہیں، حالانکہ اوپنلی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جل سٹائن کر رہی ہے، تو یہی ایک ایفرٹ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کتنے لوگوں نے جو ڈیڈ تھے ان لوگوں نے ووٹ دیا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے پریزیڈنٹ نے اوپنلی ٹی وی پہ کہا اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی چیک نہیں کرتا کہ آپ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں یہاں پہ، چونکہ ہم یہ نہیں کریں گے آپ کے پیچھے پولیس بھیج دیں گے تو ووٹ کریں. تو یہ ایک سینیریو جو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو، ایون دو کہ انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن جو حالات ہیں ان سے پتا چل رہا ہے کہ کافی ارریگولرٹیز ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے جو جل سٹائن بھی جنہوں نے کہا، جس بیس پہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ارریگولرٹیز ہوئی ہیں، وہ اس صورت میں ہوتی ہیں بعض اوقات، کیونکہ میں پریشن کمیٹی میں ہوں، میں ووٹوں کو جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، اس میں بعض لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ بجائے اس کے جو سرکل ہوتا ہے، جو بیزوی شکل کا ہوتا ہے، اس کو فل نہیں کرتے اور خالی ٹک مار کر دیتے ہیں، تو وہ ووٹ جو ہوتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو وہ پھر دوبارہ بائی ہینڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ اس قسم کے ووٹ جو ہیں وہ شاید اس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ووٹ جو کاؤنٹ نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی برتری، لیکن اتنی برتری نہیں ہو سکتی. اس کا میں سینیریو بتاؤں کہ اگر خدا کرے نہ ہو ایسا، اگر ہوتا ہے کہ جی یہ فلپ فلاپ ہو جاتے ہیں، تو ہوگا یہ کہ اپنے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو 260 الیکٹورل ووٹ ملیں گے اور ہلری کلنٹن کو 230. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چلی جاتی ہے کانگریس کے پاس یا سینٹ کے پاس. اب سینٹ اور کانگریس میں جو ہے وہ برتری کس کی ہے؟ ریپبلکن پارٹی کی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بھی آ جائیں گے. تو مطلب یہ محض جو ہے یہ قسم کی وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اور جو ایک اور بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس ٹائم جو اپنے الیکشن کے دوران اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکی اور ایک دن میں وہ 2-3 ملین ڈالرز ایک گھنٹے میں اور ایک دن میں رات جاتے تک
اچھا یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ میریلینڈ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک عہدیدار بلکہ کینڈیڈیٹ عمر گھمن لائن پر ہیں. گھمن صاحب، آپ ہمیں بتائیں، آپ یہ گفتگو سن رہے تھے، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گرین پارٹی کی ڈاکٹر جل سٹائن نے کم از کم 3 ریاستوں میں ایک موو چلایا ہے کہ وہاں دوبارہ سے گنتی کرائی جائے ووٹوں کی. کہا جاتا ہے کہ بہت ہیکنگ بھی ہوئی ہے الیکشنز میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ موو سود مند ثابت ہوگا؟
جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑا ضروری ایک عمل ہے. میرا ایک اپنا ذاتی رائے ہے کہ الیکشن نیشنل سطح پہ ہوا ہے، اس الیکشن کا لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس میں ووٹ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا. لیکن الیکٹورل کالج ایک پروسیس ہے، اس کے بعد ایک شروع طریقہ کار ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر بھی اب برنی سینڈر جیسے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اگلی طرف دیکھا جائے، پیچھے نہ دیکھا جائے، کیونکہ یو نو اٹس گڈ فار دا ریپبلک، اٹس گڈ فار دا for the nation and you know we should all support Donald Trump. یہی تو ہم یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ ہم یہی توقع کرتے تھے کہ ریپبلکنز بھی کریں گے، لیکن دیکھو انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا.
So isliye abhi hum logon ko ye I don't think that it is very wise on our part ki hame koi bhi ehtijaj karna chahiye chahe wo Donald Trump ke sath agree karte hain ya nahi karte. He's our president and he's asked for our help and we should open-heartedly give him our 100% support.
بڑی دلچسپ بات کی طلعت رشید گھومن صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بہت بڑی تعداد ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن کے حامیوں کی جو اسی طرح سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ملک میں احتجاج ابھی تک جاری ہیں اور جو آزاد سوچ کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وسکانسن مشیگن اور پینسلوینیا میں بڑے زیادہ ووٹس ملے ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کو تو اس میں جو فرق تھا ووٹوں کا وہ معلوم کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے
دیکھیں نا 22,000 ووٹس جو ہیں وہ زیادہ لیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اگر زیادہ سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے یا کچھ ووٹ ایسے ہیں تو 22,000 تو غلط نہیں ہو سکتے نا اس میں کم ہی ہوں گے جو بھی ہوں گے اس سے بھی جس ٹائم کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کے ووٹ زیادہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ تو ویسے ہی 1% ووٹ انہوں نے لیے ہیں لیکن یہ کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر پینسلوینیا کرتی ہے تو پینسلوینیا کا لا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ اب کورٹ کے جانے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ وی آر گوئنگ اگینسٹ دی ٹائم اب اتنا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ری کاؤنٹ کریں اور یہ یو نو پورے پروسیس کو چیلنج کریں اب جیسے اپنے دوسرے کالج جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی بہت اچھی بات کہی کہ ناؤ وی شوڈ لک فارورڈ جو ہو چکا ہے الیکٹرک سسٹم جو ہے نا ایکچولی یہ جو فتح ہوئی ہے سسٹم کی ہے نا کہ آدمیوں کی جو سسٹم جو یہاں کا اتنا اسٹرانگ ہے الیکٹرل کالج جو ہے ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں اب ہمیں آگے چلنا چاہیے اور ٹرمپ صاحب سے مل کے یہ باتیں کرنی چاہیے گی ٹھیک ہے کہ وہ فردر اس کنٹری کو کیسے ریسپیکٹیبل اور مضبوط بنائیں گے نہ کہ آپ پیچھے بیک ورڈ دیکھتے ہیں اور اس میں کیونکہ اگر تو ہونا ووٹوں کی 300-400 کی ڈفرنس ہو دین اٹ میکس سینس ٹھیک ہے ری کاؤنٹ کریں اب اگر ہوتا بھی ہے پھر یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پھر ریبٹل ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کاؤنٹ کریں کتنے انلیگل ووٹ ہیں تو یہ بڑا لمبا سسٹم ہو جائے گا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی تھنگ ول ہیپن یہ جسٹ جو آج جیسے آپ نے کہا آزاد امیدواروں کو خوش کرنے کے لیے اور جو ووٹرس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہیں یا پھر یہ کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو خوش کر رہے ہیں جو اس طرح کو کہ آپ کچھ کریں دیٹس اٹ نتھنگ ایلس
اچھا پالیسیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں گومن صاحب آپ جانتے ہیں کہ فیڈیل کاسٹرو کا انتقال ہوا ویکینڈ پر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کا بیان دیا آپ کے خیال میں وہ کس قسم کا تھا خاص طور پہ جب آپ اس کا ایک موازنہ کریں کہ صدر اوباما نے جس طرح کی باتیں کی ظاہر ہے صدر اوباما نے کافی اعتدال پسندی سے کام لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل ہی مختلف طریقے سے بات کی ان کا کس طرح آپ موازنہ کریں گے بیانات کا
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں جو برسر اقتدار لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ریپبلکن ہے میں ساری زندگی ریپبلکن رہا ہوں میں تھرڈ جنریشن ریپبلکن ہوں آئی گرو اپ ہیئر میرے دادا جو ان سے تھے وہ ریپبلکن پارٹی کے اندر وہ انہوں نے شمولیت حاصل کی اور اس کے بعد پھر سارا خاندان بھی اس میں رہا کچھ عہدیدار بھی رہے میں 13 ممبرز آف کانگریس کو پاکستان بھی لے کے گیا جن میں ممبرز آف کانگریس موسٹلی جو ان سے تھے ریپبلکن پارٹی کے تھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہ ایک شعور ہے ہمیں یاد ہے میں وہ اس زمانے میں ادھر ہی تھا امریکہ میں جب وہ ریگن ایئرز تھے تو وہ ریگن ایئرز میں ایک ڈیمینر چینج تھا جمی کارٹر کے بعد جو طریقہ کار جو بدلا امریکہ کی ڈائریکشن کا وہ جمی کارٹر کے وہ زمانے یاد ہیں ہمیں جب بوشٹ اٹیمپٹ ہوئی تھی ٹو ریسکیو آور ہاسٹیجز فرام ایران تو وہ ایک بڑا ویک سینیریو تھا اسی طریقے سے دیکھیں اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا اس وقت ڈیمینر ہے پوری دنیا میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ ٹروتھ کہ وہ کوئی ہمارا اٹس ناٹ اے ویری فارمیڈیبل یو نو اپروچ ٹو ایوری تھنگ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یو نو ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ ہیو گڈ ایڈوائس اراؤنڈ ہیم جو اس کو کہیں ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے کی طرف چلایا جائے
بجائے اس کے کو پیچھے کی طرف لے کے جایا جائے. بیکاز یو نو کیوبا از رائٹ ہیئر رائٹ اکراس دا بارڈر. But at the same time, I can understand the rhetoric, the tone that needs to be set in order to be able to negotiate side duniya ko batane ke liye ke Pakistan ek ek abhi America ek taqat aisi hai jo jo formidable hai. So you please you know you, the stance needs to be reestablished. Wo jo iska Donald Trump ne kaha make America great again.
یہ بتائیے, نظر آتا ہے کہ اگر آپ ریپبلکن پارٹی کے حامی رہے ہیں تو اس مرتبہ تو آپ نے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا, تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟
میڈم بالکل صحیح آپ نے بات کی. ہماری اصل میں پارٹی کی صرف اپنی ذاتی خاندان کی بات نہیں ہے, بہت سارے ہمارے خاندان میں بھی لوگ جن سے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کو ووٹ کیا. میں نے خود بھی کنگریشنل لیڈرشپ کو فائنینس بھی کیا, فنڈ بھی کیا ریپبلکن پارٹی کی سائڈ سے. لیکن ایٹ دا فیڈرل لیول ہم بہت سارے مسلمان امریکن وی ڈو ناٹ بلیو ان دا ریٹرک جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی. وہ ہم نے اس کے لیے بھرپور طریقے سے محنت کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکٹ نہ ہو سکے. یہ ایک الیکٹورل پروسیس ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, دس از دا بیوٹی آف دس ڈیموکریسی کہ ہم پوری کوشش کریں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر ہم اس ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہوئے جو ہمارے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ان کو 100% بھرپور طریقے, کیونکہ دیکھیے وہ جنگ تھی پہلے فیڈرل لیول پہ, اب جنگ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. وی ہیو ٹو سپورٹ ہم, دیر از نو ادر وے. ہم مسلم امریکن جو ان سے ہیں اگر ہم رول نہیں ادا کریں گے اپنا تو یو نو اس نیشن کو نقصان ہے.
گھومن صاحب آپ نے اہم بات کی,
مستقبل کو نقصان ہے.
آپ نے اہم بات کی اور میں طلعت رشید سے یہی سوال کرنا چاہوں گی. طلعت رشید, پچھلے دنوں ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے کہ کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز نے شکایت کی ہے کہ کوئی 3 مساجد ہیں جن کو خط آئے ہیں اور جس میں مسلمانوں کو دھمکی دی گئی ہے, بڑی سخت دھمکی دی گئی ہے. یہ ماحول کے بارے میں بتائیے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کی جیتنے کے بعد اس وقت ملک بھر میں ہے.
دیکھیں یہ جو ہے یہ تو پہلے بھی آتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہماری مساجد جہاں پہ میں رہتا ہوں الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اناؤنس کرنے سے پہلے بھی گریفٹی جو ہے ہماری مساجد کے اوپر لوگوں نے لگائے کہ گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہائپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا, لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد یہ سب کچھ چلا جائے گا. آپ لوگوں کو جو غصہ ہے جو بھی ہے جو ٹرمپ نے باتیں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو, لیکن انہوں نے کی ہے. اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں مطلب مائنورٹی ہے, وہ کوئی یہ کیلکولیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے, یہ کچھ انڈیویجول ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہی ریپبلکن پارٹی سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی لوکل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. یہ انڈیویجول ایکٹ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, یہ ہوتے رہیں گے, ان کو ہم کچھ بھی نہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. بس یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں اور ہم جو ہیں لوکل اتھارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. مجھے پتا ہے کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور 9/11 کے بعد ہی ہوئے تھے.
جی 9/11 کے بعد ہوئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ہوئے ہیں, اور یہ میرے خیال ہے کافی تشویش کا بھی باعث ہے. امریکی میڈیا میں اس کو بار بار اٹھایا جاتا ہے. بہر کیف بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک امیدوار عمر گھومن جو میریلینڈ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے طلعت رشید جو ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں اور شکاگو میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
شکریہ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے وائٹیک زونیک, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.